پیر 28 جولائی کے سربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں کے تناظر میں عید پہ بھی ماتم۔ پاکستان میں احمدیہ جماعت والوں کے گھروں کو آگ لگائی گئی، گھر میں رہنے والے جھلسنے اور دم گھٹنے سے مرے، کیا انہیں انصاف ملے گا؟
پولیس نے پراپر اس کی ٹیم کا شروع کر دی ہیں، سچ ہے، بہت ایکٹیولی پروینشل لیول پہ بھی اور فیڈرل لیول پہ بھی اور ملٹی ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی اس کو شروع کیا جا رہا ہے۔
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، احمد رضا سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے صوبے پنجاب کے وسطی ضلع گوجرانوالہ میں پولیس کے مطابق کل رات مشتعل ہجوم کی جانب سے احمدی خاندانوں کے گھروں پر حملے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ یہ حملہ مبینہ طور پر فیس بک پر متنازع مواد کی اشاعت کے بعد کیا گیا تھا۔ ظہیر الدین بابر۔
گوجرانوالہ پولیس کے ترجمان گلریز خان کے مطابق یہ مقدمہ محمد بوٹا کی مدیت میں درج کیا گیا ہے، جس میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ مقامی مذہبی رہنما حاکم خان کی شر انگیز تقریر کے بعد کئی لوگوں نے ان کے گھر پر دھاوا بول دیا۔ کل رات رونما ہونے والے اس حملے میں احمدیوں کے 5 مکانات اور دیگر املاک کو آگ لگا دی گئی تھی، جس کے نتیجے میں 1 خاتون اور 2 بچے جھلس کر ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ 1 خاتون کا 7 ماہ کا حمل بھی ضائع ہو گیا۔
ادھر پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق نے ایک بیان میں اس واقعے کی مذمت کی ہے، بربریت وحشت کی مثال قرار دیا ہے۔ کمیشن نے واقعے کی جامع تحقیقات کرانے، ملوث افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ بلوچستان کے ضلع خضدار میں پولیس کے مطابق ذکری فرقے سے تعلق رکھنے والے زائرین کی بس پر بم حملے میں 7 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ کوئٹہ سے محمد قاسم۔
خضدار میں لیویز فورس کے ذرائع کے مطابق یہ واقعہ ضلع کے علاقے گریشہ میں پیش آیا، جہاں نامعلوم افراد نے سڑک کنارے دھماک خیز مواد نصب کیا تھا۔ یہ مواد اس وقت زوردار دھماکے سے پٹ گیا جب ذکری فرقے سے تعلق رکھنے والے زائرین ایک بس میں ضلع کے ایچ علاقے تربت سے واپس آ رہے تھے۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں سے ذکری فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد رمضان کے مہینے میں مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے کوئی مراد جاتی ہے۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی دارالحکومت میں سول انتظامیہ کی مدد کے لیے فوج طلب کرنے کے فیصلے سے متعلق حکومت پاکستان سے 6 اگست تک جواب طلب کیا ہے۔ اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر نے حکومت کے اس فیصلے کو عدالت میں چیلنج کیا ہے۔ شہزاد ملک۔
درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ اسلام آباد میں فوج طلب کرنے سے جمہوریت غیر مستحکم ہوگی اور اس کے علاوہ شہریوں کے بنیادی حقوق بھی سلب ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں جمہوری دور پہلے ہی بہت کم گزرے ہیں اور اس پر منتخب جمہوری حکومت کی طرف سے فوج طلب کرنے کے فیصلے سے جمہوریت مضبوط ہونے کی بجائے کمزور ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ جب نوٹیفیکیشن کی کاپی موجود ہی نہیں ہے تو پھر عدالت اس پر کیسے کوئی آرڈر پاس کر سکتی ہے۔
غزہ میں آج عید الفطر کے موقع پر نسبتاً امن رہا۔ اسرائیل نے کہا کہ اس نے کل رات حملے نہیں کیے۔ حماس نے بھی رات میں اسرائیل کے اندر راکٹ نہیں داغے۔ البتہ آج صبح محدود پیمانے پر لڑائی ہوئی، حماس کی جانب سے ایک راکٹ داغا گیا، اسرائیلی فوج نے توپ خانے سے گولہ باری کی۔ اس سے پہلے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے انسانی بنیادوں پر فوری فائر بندی کا مطالبہ کیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے بھی ایک بار پھر فریقین سے فائر بندی کی اپیل کی۔
As the world marks Eid al-Fitr, it is time for an immediate
کہہ رہے ہیں کہ آج جب دنیا عید الفطر منا رہی ہے، فوری غیر مشروط اور انسانی بنیادوں پر فائر بندی کا وقت ہے۔ انسانیت کے نام پر تشدد لازمی طور پر بند ہونا چاہیے۔ بان کی مون کے الفاظ۔ جنوبی فلپائنز میں گاڑیوں کے قافلے پر ایک حملے میں کم سے کم 18 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ فلپائنی فوج نے حملے کا الزام شدت پسند ابو سیاف گروپ پر عائد کیا ہے، جو علیحدہ اسلامی مملکت کے لیے فلپائنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ لڑائی میں مصروف ہے۔ نائجیریا کے شمالی شہر کانو میں ایک خاتون خودکش بمبار نے ایک پیٹرول پمپ پر خود کو دھماکے سے اڑایا ہے، جس کے نتیجے میں 3 افراد مارے گئے ہیں۔ عینی شاہدین کہتے ہیں کہ خودکش بمبار خاتون نے لوگوں کے ہجوم میں جا کر خودکش حملہ کیا، جو مٹی کا تیل خریدنے کے لیے وہاں آئے تھے اور ان میں زیادہ تر خواتین تھیں۔ فرانسیسی حکومت کہتی ہے کہ وہ عراق میں جہادی گروپ داعش کی دھمکیوں کا نشانہ بننے والے مسیحیوں کو پناہ دینے کے لیے تیار ہے۔ فرانس کے خارجہ اور داخلہ کے وزراء نے کہا کہ فرانس پہلے ہی بے گھر لوگوں کو خوراک فراہم کر رہا ہے، اور اگر وہ چاہیں تو انہیں وہ اپنے ملک میں پناہ دینے کے لیے تیار ہے۔ عراق کے شمالی شہر موصل میں مقیم مسیحیوں کو داعش کے جنگجوؤں نے خبردار کیا تھا کہ یا تو وہ اپنا مذہب بدلیں، مسلمان ہو جائیں، یا جزیہ دیں، ورنہ قتل ہونے کے لیے تیار رہیں۔ اس دھمکی کے بعد ہزاروں مسیحی علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ انسانی حقوق کے متعلق اقوام متحدہ کی ہائی کمشنر نوی پلے نے کہا ہے کہ مشرقی یوکرین میں ملائیشیا ایئر لائنز کے مسافر طیارے کو بظاہر میزائل مار کر گرانے کا واقعہ ممکنہ طور پر جنگی جرم ہو سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کے کونسل کے ایک اہلکار نے کہا کہ ہائی کمشنر نے اندیا دیا ہے کہ یہ جنگی جرم ہو سکتا ہے، واقعے کی فوری آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف،
یہ کیسی ایٹمی قوت ہے جہاں پر اندھیرے ہوں، علم کی بجائے جہالت ہو، روزگار کم اور بے روزگاری زیادہ ہو، آسودگی کم اور غربت زیادہ ہو، دہشت گردی ہو، امن کم اور بدامنی زیادہ ہو، ایٹمی قوت اس طرح کتنی ہوتی؟ ہمارے ملک کے اندر ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا۔
تو ایسا کیوں نہ ہوا؟ آگہی کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ خبروں میں آپ نے سنا کہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر گوجرانوالہ میں ایک مشتعل ہجوم نے فیس بک پر مبینہ توہین آمیز مواد کی اشاعت کے بعد احمدیہ برادری سے تعلق رکھنے والوں کے مکانات نظر آتش کیے، جس کے نتیجے میں ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے چار افراد کی جان گئی، چار زخمی ہوئے، اور جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا 7 ماہ کے حمل والی خاتون کا حمل بھی ضائع ہوا۔ اس واقعے کا مقدمہ دہشت گردی اور قتل کے واقعات کے تحت درج کر لیا گیا ہے، جو 6 افراد کے خلاف بالخصوص اور سینکڑوں لوگوں کے خلاف بالعموم گوجرانوالہ کے تھانے پیپلز کالونی میں درج ہوا ہے۔ تو آئیے پہلے ان لوگوں کے نمائندے سے بات کرتے ہیں جو براہ راست اس واردات سے متاثر ہوئے۔ احمدیہ جماعت کے اہلکار سلیم الدین سے میں نے بات کی اور جو کچھ ہوا اس کا احوال انہی سے پوچھا۔
ایک گزشتہ رات مجھے جو ہمارے وہاں کے لوکل پریزیڈنٹ ہیں ان کی طرف سے مجھے اطلاع ملی تقریباً 8:30 کے قریب رات کو، کہ گوجرانوالہ شہر میں ایک آبادی ہے کچی پمپ والی، اور یہ عرفات کالونی ہے، اس کو تھانہ پیپلز کالونی لگتا ہے۔
ٹھیک ہے، کتنے لوگ رہتے ہیں
آبادی؟ اس آبادی میں ہمارے کوئی 17-18 گھر ہیں۔ مجھے یہ اطلاع ملی کہ ہمارے وہاں ایک ایسی گلی جہاں کچھ گھر ہیں اکٹھے، وہاں موب جمع ہو رہا ہے، وہاں جتھا بن کے لوگ ہمارے گھروں پہ حملہ آور ہو رہے ہیں۔ حملہ آوروں کے ہاتھوں میں ڈنڈے، فائرنگ بھی انہوں نے کی، ہوائی فائرنگ بہت کی شروع میں، پھر انہوں نے ہتھوڑوں کی مدد سے بڑے بڑے ہتھوڑے لے کے گیٹ توڑنے شروع کیے، دروازے توڑنے شروع کیے کہ کسی طرح وہ اندر داخل ہوں۔
کتنے تھے وہ؟
لگ بھگ 1.5 سے 2 ہزار تو وہ ہوں گے۔
اور یہ کتنے خاندان آپ نے بتائے، کتنے گھر بتائے جن کے لیے 1.5 سے 1,000 سے زیادہ لوگ آئے تھے؟
یہ وہاں جن جگہوں کو، جن گھروں کو انہوں نے نظر آتش کیا ہے ان کی تعداد تقریباً 10 ہے، لیکن اس میں 8 پوری طرح جل گئے ہیں، 4 دکانیں انہوں نے جلا دی ہیں، 1 گھر کو انہوں نے جزوی جلایا اور 1 گھر کو لوٹا۔
جس وقت یہ کارروائی ہو رہی تھی تو اس وقت بقیہ ہمسایا اور دوسرے لوگ کیا کر رہے تھے؟
کئی ہمسائے اس میں شامل تھے، کئی ہمسائے شامل نہیں تھے، محلے والے لوگ بھی تھے، باہر سے شہر کے دیگر علاقوں سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے، اور پولیس بھی موجود تھی۔
پولیس کے کتنے لوگ تھے اور وہ کیا کر رہے تھے؟
شروع میں صرف 2 موبائلیں ہم کہتے ہیں 2 موبائل گاڑیاں ان کی وہاں تھیں، وہ بھی پیچھے ہٹ کے کھڑی ہوئی تھی۔ بعد ازاں جب ہم نے اس پہ شور ڈالا، میری پرسنلی بات بھی ہوئی خرم دستگیر صاحب سے جو وفاقی وزیر ہیں گوجرانوالہ سے، تو پھر انہوں نے کہا کہ میں کرتا ہوں، کچھ بھیجتا ہوں۔ پولیس آئی، بڑی تعداد میں آئی، لیکن پیچھے خاموش تماشائی بن کے کھڑی رہی۔
جتنی دیر یہ کارروائی ہوئی کتنی دیر لگی، اس میں کتنا وقت لگا؟
آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ کوئی 2:30 بجے تک انہوں نے یہ ساری کارروائی کی صبح تک۔
تو اس وقت تک جو گھر والے تھے یا جن کے گھر جلائے گئے وہ گھروں میں ہی تھے؟
ایسا ہے کہ گھروں سے جو نکل سکا وہ نکل گیا، جس نے جہاں جس کے سین سمائے وہ چلا گیا، لیکن ایک ایسا گھر تھا جہاں کچھ ہماری عورتیں اور بچے محبوس تھے، وہ نہ باہر آ سکے نہ وہ کہیں اور جا سکے۔ ان کو جب اس گھر کو جب نظر آتش کیا گیا تو وہ اس گھر میں ہی تھے، چنانچہ جلس جانے کی وجہ سے اور گھٹن کی وجہ سے اس میں 2 بچیاں اور 1 بڑی عمر کی خاتون، ان کی وہاں پہ شہادت ہو گئی۔
جو محبوس تھے، جو بند تھے، حبس میں تھے، ان کی آوازیں باہر آ رہی تھیں, وہ کچھ کہہ رہے تھے, لوگ سن رہے تھے؟
ان کی آوازیں باقاعدہ آ رہی, چیختے چلاتے رہے, لوگوں نے ان کی کوئی مدد نہیں کی, کوئی کسی کو, ظاہر ہے لوگ تو آئے ہی جلانے اور مارنے تھے, انہوں نے کیا مدد کرنی.
تو اس کے بعد اب وہاں پر کتنے لوگ ہیں آپ کے جو ابھی تک ان گلیوں میں یا ان گھروں میں ہیں؟
دیکھیے وہاں سے وہ لوگ تو نکل گئے, وہ تو ابھی کسی محفوظ مقام پہ جہاں ان کو خوف کے عالم میں رات سے وہ بھاگے ہوئے ہیں. اب دیگر شہر میں اور لوگ بھی ہیں, مختلف جگہوں پہ لوگ بستے ہیں, احمدی بھی ہیں, موجود ہیں.
اس کے بعد کیا ہوا, کوئی ایف آئی آر درج کرائی کسی جگہ؟
دیکھیے اس میں ایک بات میں اضافہ کرنا چاہوں گا, اس افسوسناک واقعے میں جو لوگ محبوس تھے ان میں ایک حاملہ خاتون بھی تھی, اور اس حاملہ خاتون کے پیٹ میں 7 ماہ کا بچہ تھا, جو اس سفوکیشن کی وجہ سے ان کی جب طبیعت خراب ہوئی تو وہ فوت ہو گیا پیٹ میں. اب جو وہاں پہ صورتحال ہے, یہ مجھے پتا چلا ہے کہ ایف آئی آر درج ہو گئی ہے, ان کے پوسٹ مارٹم ہو گئے ہیں, وہ اب ان کو آگے ان کے جنازے اور تدفین کی کاروائی ہوگی.
تو سلیم الدین صاحب, اس میں پولیس کا اور سرکار کا کیا کردار رہا؟ پہلے پولیس کا کردار
دیکھیے, پولیس پہلے تو انہوں نے اس کو بہت ہلکا لیا. جب وہ وہاں پہ پہنچی اس وقت بھی انہوں نے کوئی کاروائی نہیں کی, یوں لگتا تھا کہ ہمیں کہ پولیس ان کے ساتھ مل کے یہ کاروائی کروا رہی ہے. پولیس پیچھے کھڑی رہی, تماشائی بن کے کھڑی رہی, دیکھتے رہے کہ سامنے گھروں کو جلایا جا رہا ہے, گھروں کے اندر لوگ بھی ہیں, لیکن انہوں نے کوئی کاروائی نہیں کی. بلوائیوں نے اپنا پورا کام مکمل کیا, اس کے بعد وہ جو بھی انہوں نے کرنا تھا کیا. سی ایم صاحب نے بھی جب نوٹس لیا اس وقت یہ ساری کاروائی ہو چکی تھی. مجھے تو میڈیا سے پتا چلا, ٹی وی چینلز پہ آ رہا تھا کہ سی ایم صاحب نے نوٹس لے لیا ہے اب جبکہ ساری کاروائی مکمل ہو چکی ہے.
یہ تھے احمدیہ جماعت کے اہلکار سلیم الدین. پاکستان کے صوبہ پنجاب کے علاقے گوجرانوالہ میں کل شب احمدی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد کے گھروں کے گھیراؤ اور جلاؤ کے بعد آج کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ جو لوگ حفاظت کے ذمہ دار تھے انہوں نے کیا کیا, اور علاقے کی نمائندگی کرنے والوں کا کیا کردار رہا؟ اس کے بارے میں ہمارے ساتھی علی سلمان نے جائے واردات سے آنکھوں دیکھا احوال یوں بیان کیا.
اس وقت یہاں پہ یہ ماحول ہے کہ یہ جو احمدیوں کے جتنے بھی گھر ہیں وہ سب خالی ہیں. جو 5 گھر ہیں جن کو آگ لگائی گئی تھی وہ ٹوٹے پوٹے ہیں, کھڑکیاں ٹوٹی ہیں, دروازے ٹوٹے ہیں, گھروں کا جو سامان ہے وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے, یا تو لوٹ لیا گیا یا گھر سے باہر نکال کے اسے آگ لگائی گئی تھی, اور وہ اس کی راکھ سامان کی وہ یہاں پہ اڑ رہی ہے. پولیس والے بیٹھے ہیں اور محلے دار پھر رہے ہیں یہاں پہ, یہ ہے صورتحال.
پولیس والوں سے کوئی بات ہوئی؟ پوچھا ان سے, انہوں نے کچھ بتایا کیا ہوا؟
پولیس والے یہاں پہ چھوٹے رینک کے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمیں نہیں پتا, ہم تو یہاں پہ سیکیورٹی کے لیے آئے ہیں, بات نہیں کرنا چاہتے.
ٹھیک ہے, تو جو لوگ وہاں کے ہیں, جو محلے دار ہیں, گھر کے آس پاس کے لوگ ہیں, ان سے بات ہوئی, وہ کیا کہتے ہیں؟
جو محلے دار ہیں, جو یہاں کے رہنے والے ہیں, جن کا 7 برابر میں مکان ہے, اس کے برابر مکان ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی یہاں پہ توڑ پھوڑ یا حملہ ہوا ہے وہ ہم نے نہیں کیا. کچھ لوگ باہر آئے تھے, انہوں نے یہاں پہ آ کے حملہ کیا ہے اور ان کو مارا پیٹا ہے. تو میں نے ان سے محلے داروں سے پوچھا کہ بھائی یہ جب بچیاں چھوٹی اور عورتیں چیخو پکار کر رہی تھیں تو آپ نے انہیں بچایا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ہر گھر میں گھس کے ان کو نکلنے کا کہا تھا کہ آپ نکلتے ہیں باہر, اور راستہ بھی دیا تھا, لیکن کچھ لوگ جو تھے وہ ڈر کے مارے اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلے اور وہ جھلس گئے.
اچھا, تو یہ جو علاقہ ہے علی سلمان جہاں پہ یہ واردات ہوئی ہے, یہ کس قسم کے لوگوں کا علاقہ ہے؟ غریب ہیں, امیر ہیں, ملازم پیشہ ہیں, سرکاری نوکر ہیں, کاروباری ہیں, کون ہیں؟
یہ بس لوئر مڈل کلاس ہے, مطلب چھوٹی جابز کرنے والے لوگ, دکاندار, اور مطلب چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے. گھر بھی یہاں پہ چھوٹے چھوٹے, زیادہ بڑے گھر نہیں ہیں, تو یہ کوئی زیادہ امیر لوگوں کا علاقہ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ایک مین بازار ہے جہاں پہ کافی دکانیں ہیں,
کوئی
سے ہٹ کے یہ محلہ ہے چھوٹا سا.
تو یہاں پر جو واردات ہوئی اس کے بعد داد فریاد سننے والا کوئی آیا؟ کوئی ایم پی, ایم این اے, یا سرکاری ملازمین, یا بڑے افسران میں سے کوئی آیا دیکھنے کے لیے کہ یہاں پہ کیا ہوا ہے؟
یہاں پہ کوئی ایم این اے, کوئی ایم پی اے نہیں آیا, اور مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے, اور وہ مقدمہ ایک احمدی محمد بوٹا کے بیان پہ درج ہوا ہے. محمد بوٹا جن کی 2 کمسن بچیاں ہلاک ہوئی, اور جن کی والدہ, محمد بوٹا کی والدہ جو ہلاک ہوئی ہیں, ان کے بیان پہ پرچہ درج ہوا ہے, اور پرچے میں انہوں نے کہا کہ 400-500 لوگوں نے یہ کام کیا ہے, اور ان میں یہ بھی بتایا انہوں نے کہ کچھ لوگ زخمی ہیں جو ہسپتال میں دے رہے علاج.
تو ایم پی ممبر پارلیمنٹ جو ہے صوبائی اسمبلی کا اور نیشنل اسمبلی کا یہاں سے کس کا ہے, کون کس جماعت کا ہے, یہ میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں, ووٹ بینک یہ کس 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 جماعت کا ہے؟
جو گجراںوالا ہے یہ ووٹ بینک مسلم لیگ نون کا ہے, حکمران جماعت جو ہے پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی. تو یہاں پہ جو زیادہ زور ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہی ہے, اور لیکن یہ ہے کہ ذرا تھوڑا سے مذہبی رجحان رکھنے والے لوگ بھی یہاں سے کامیاب ہوتے رہے ہیں, جے یو آئی یہاں سے سیٹ نکلتی رہی ہے.
علی سلمان, جو لوگ اس پورے واردات میں مارے گئے ہیں تو کیا بنا ہے ان کا, ان کی لاشیں وغیرہ کہاں ہیں, کیا ہوا ہے؟
حالات ایسے ہیں کہ وہ یہاں پہ کوئی جنازہ نہیں کر سکتے تھے, نہ کوئی اجتماع کر سکتے تھے احمدی, کیونکہ وہ تعداد میں بہت کم ہے. تو اطلاعات یہ ہیں کہ وہ پوسٹ مارٹم کے بعد لاشیں وہ لے گئے ہیں, اور یہاں سے ناروال کوئی 100 کلومیٹر دور جہاں پہ ان کی نسبتاً کچھ زیادہ تعداد ہے وہاں پہ ان کی تدفین کی جائے گی. جو زخمی تھے وہ بھی ہسپتالوں سے ایک ایک کر کے خاموشی سے وہ کہیں لے گئے ہیں, انہیں کسی نامعلوم مقام پہ رکھ کے پرائیویٹ طور پہ اب ان کا علاج کروا رہے ہیں, کیونکہ احمدیوں کو یہ خدشہ ہے کہ کہیں ان زخمیوں پہ بھی حملہ کر کے ان کو بھی نہ مار دیا جائے.
یہ تھے جائے واردات سے ہمارے نامہ نگار, تازہ ترین صورتحال اور آنکھوں دیکھے احوال کے ساتھ علی سلمان. ان سے پہلے جن پر بیتی آپ نے ان کے نمائندے کی بھی سنی, آئیے سنتے ہیں ان سے کہ جن کی ذمہ داری حفاظت و تحفظ فراہم کرنا اور حالات پہ کنٹرول رکھنا تھا. گوجرانوالہ کے اسسٹنٹ کمشنر عتیق الرحمان سے ہماری ساتھی صبا اعتزاز نے اسی سلسلے میں بات کی.
ایسا کہ یہ بڑا ہی افسوسناک قسم کا واقعہ تھا. جب ہمیں اطلاع ملی ہے تو کچھ لوکل پتہ لگا تھا کہ وہاں پہ بیسکلی جو ہمارے قادیانی ہیں ان کا کچھ گھر تھے, اور باقی لوگ ہیں آپس میں, ان کی لڑکے 4-5 تھے, ان کی آپس میں کوئی ٹسل ہوئی ہے, تو وہاں پہ پھر اس کے بعد جو ہوئے ہیں ان ایشوز کریٹ ہوئے ہیں, آپس میں لڑائی ہوئی ہے, ابھی بھی اس کے گھر کو بھی اس کے گھر کے سامان کو بھی آگ لگائی گئی ہے. ایشو یہ ہے کہ جو دوسری گروپ ہے وہ تو ہے, دوسرا گروپ ہے اس سے کوئی بھی بندہ موقع پہ اویلیبل نہیں ہے, تو اس لیے بیفور ہینڈ جب تک اس کی پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے اور ہماری جو ایجنسیز ہیں وہ بھی اس کو دیکھ رہی ہیں مختلف اینگل سے, کہ جس طرح کوئی ایسی فائنل چیز سامنے آئے گی دین ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ آپ کو بتا سکیں ایگزیکٹ اس کی ریزن کیا ہوئی ہے. تو لیکن ابھی یہ ہے کہ ہم اپنا جو لوکل علماء ہیں ہمارے مختلف سیکٹس کے, ان کو انوالو کیا ہے, ہماری کو پیس کمیٹی کی میٹنگز ہوئی ہیں اور اس کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش میں کر رہے ہیں, اللہ کا شکر ہم کافی حد تک اس میں کامیاب بھی ہیں
جی. لیکن عتیق الرحمان صاحب, کل بھی ہماری بات ہوئی تھی ڈی ایس پی گوجرانوالہ سے, اور انہوں نے اس وقت بھی بتایا تھا جب بھی سارا واقعہ شروع ہونے جا رہا تھا کہ تقریباً 200-300 کے قریب کا کراؤڈ ہے, تو یہ تو مطلب کوئی ایک دو لوگوں کا آپس میں تصادم نہیں تھا, یہ تو ایک پورا ہجوم جو تھا وہ وہاں پہ موجود تھا.
تو یہ بات ہے کہ تصادم ہمیشہ 200-250 لوگوں کا کبھی نہیں ہوتا, یہ ایک دو لوگوں سے شروع ہوتا ہے, اس کے بعد بڑھتا 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 جو ہے نا اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ یہ پھر جو ہے نا کوانٹم لوگوں کا زیادہ ہو جاتا ہے. شروع جو ہوئی ہے وہ رپورٹڈلی انکنفرم اطلاعات یہی ہیں کہ 3-4 لوگ تھے جن کا اس میں جھگڑا ہوا ہے, اس کے بعد لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں دونوں سائڈ سے, اور لیکن جو دوسری پارٹی ہے جن کا گھر جلایا گیا ہے ادھر سے کوئی بندہ ان کا لیٹسٹ کمنٹ کرنے کے لیے اویلیبل نہیں ہے ابھی تک.
عتیق الرحمان صاحب, وہاں پہ جو عینی شاہد
اویلیبل ہوگا
جی, ہم یہی میں بات کری تھی کہ ہماری جو عینی شاہدین سے وہاں پہ بات ہوئی ہے اور وہاں سے جو بھی رپورٹس آ رہی ہیں وہ کہا جا رہا تھا کہ پولیس وہاں پر کافی دیر سے موجود تھی بھاری نفری میں, اور جب یہ تمام گھر جلائے جا رہے تھے تو معاملے کی حساسیت کی وجہ سے جو رد عمل نظر آنا چاہیے تھا وہ نظر نہیں آیا, اور پی صاحب نے بھی بولا تھا کہ
بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو موقع پر ڈیسیزن لینے والا ہوتا ہے. ظاہری بات ہے کہ اس وقت چارج ایٹموسفیئر تھا, لوگ مشتعل تھے اور ان کو طریقے سے ڈیل کیا گیا. اللہ کا شکر ہے کہ اس میں جو اس وقت جو اس کا متعلقہ جو بندے تھے جو لوگ اس جھگڑے میں انوالو تھے وہ وہاں موقع پر اویلیبل نہیں تھے, وہاں سے چلے گئے ویسے پہلے ہی, تو اس وجہ سے کوئی ایسا اگر اس وقت مشتعل کراؤڈ کو چھیڑ جاتا تو مزید اس میں اشتعال انگیزی کا خدشہ تھا, اس لیے بڑے طریقے سے ٹیک پولیس کو ہینڈل کیا گیا.
لیکن وہ جا تو نہیں گئے ہوں گے عتیق الرحمان صاحب, کیونکہ انہوں نے جب ہم نے بات کی تھی پولیس سے تو انہوں نے کہا کہ اس وقت جو ہجوم میں جمع ہو رہا ہے اور وہ چیزیں جلا رہا ہے اس کے بعد سے یہ اموات ہوئی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ کافی دیر تک پولیس, آپ نے جیسے کہ کہا کہ ایک سینسیٹیو اس وقت ٹائم تھا, تو کیا پولیس کھڑی رہی اور دیکھتی رہی کہ معاملہ کس طرف کو بیٹھتا ہے؟
میں ایسا نہیں ہوتا, دیکھیں ایشو یہ ہے کہ یہ اٹ از لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنا پر بھی ہوتا پولیس ڈپارٹمنٹ, اس میں سول ایڈمنسٹریشن جو تھی صرف ان کو تھی, ہم جو لوکل علماء تھے ان کے ساتھ وہاں پر موجود تھے, اس میں ڈائریکٹ کرنا ہے نہیں کرنا ہے, پولیس نے کیا 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 نہیں کیا, یہ تو بیٹر ہوگا کہ آپ بہتر ہے کہ ان سے کوئی ان کے کنسرن ہائی اپ سے ہیں سی پی ہیں, آپ ان سے کائنڈلی بات کریں تاکہ وہ آپ کو بہتر بتا سکے کہ انہوں نے کیوں ریجیکٹ نہیں کیا.
تو آپ کے خیال میں جو لوکل علماء ہیں وہ اس چیز کو جو ٹینشن ہے اس کو کم کرنے میں اور نارمیلسی بحال کرنے میں کوئی رول ادا کر سکتے ہیں؟
نہیں نہیں میڈم, ایسا ہے کہ میں ابھی ہماری 2-3 میٹنگ سیریز آف میٹنگ کل رات بھی ہوئی ہیں, آج صبح بھی ہماری میٹنگز ہوئی ہیں پیس کمیٹی کی, میرا
कोई एक उलमा भी, किसी एक सेक्ट का भी ऐसा नहीं था जिसने कहा होगा ये बिल्कुल ठीक हुआ है। और उसमें ज्यादा दूसरी बात यह है कि जो लोग कम थे, ज्यादा सारी बात यहाँ पे लोकल है, यहाँ पे लोग देखने वाले ज्यादा खड़े हो जाते हैं, तो ऐसा इशू नहीं है। इतना बड़ा जो डर लोग थे, लेकिन पुलिस ने प्रॉपर उसकी टीम कंस्टिट्यूट कर दी है, सर्च है बहुत एक्टिवली प्रोविंशियल लेवल पे भी और फेडरल लेवल पे भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इसको प्रूव किया जा रहा है, और कोशिश करेंगे जैसे इंशाल्लाह कोई इसकी कामयाबी नसीब होती है तो फिर मीडिया से भी इंशाल्लाह शेयर की जाएगी।
ये थे गुजरावाला के असिस्टेंट कमिश्नर अतीकुर रहमान जो हमारी साथी सबा एतजाज से बात कर रहे थे। गुजरावाला में अहमदी फ़िरके से ताल्लुक रखने वाले लोगों पर जो कुछ बीती, उनके नुमाइंदे ने क्या कहा, खुद आंखों देखा अहवाल क्या रहा, इस सब की तफसील और तजिया अगर आप चाहें तो हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आइए दूसरे मौजू पर नज़र करते हैं। अक़वामे मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने पीर को होने वाले एक अहम इजलास में इसराइल और हमास से गजा में इंसानी बुनियादों पर गैर मशरूत फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया है। पीर से मुराद आज है। मुसलमानों के अहम त्यौहार ईद उल फितर पर और उसके बाद के दिनों में जंग बंदी के मुतालबे की मंजूरी दी गई। अब तक की इतलात के मुताबिक आर्जी जंग बंदी पर अमल तो है, लेकिन गजा में इस बरस ईद का त्यौहार कुछ मुख्तलिफ है। तफसील के साथ मासूमा मलिक।
अगरचे के अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के फौरी फायरबंदी के मुतालबे के बाद फरीकैन की जानिब से किसी बड़ी कार्रवाई की इतलात नहीं आई, लेकिन गजा की फिजा सोगवार है। गजा की उजड़ी बस्ती के रिहायशी इस बार अपने मजहबी त्यौहार ईद उल फितर पर अपने तबाहशुदा घरों, अपने प्यारों की कब्रों, कैंप नुमा स्कूलों और हस्पतालों में कराहत मरीजों के दरमियान है। ये उम्मे मुस्तफ़ा हैं जो अक्वामे मुत्तहिदा के ज़ेरे इंतज़ाम स्कूल में मुकीम हैं। उनका गमो गुस्सा और उनके आंसू शायद वो तकलीफ बयान न कर सकें जिससे वो या गजा के दूसरे लोग गुजर रहे हैं। वो कह रही हैं,
ये तो शहदा को देखने का दिन है, तबाही देखने का दिन है। ये किस किस्म की ईद है, किसका दिल करेगा वो इसे मनाए। हम जब कुछ खाते हैं तो वो जहर जैसा लगता है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। कहाँ है सारी दुनिया, कहाँ है सब लोग।
एक बच्चा अशरफ जैद भी इसी स्कूल में मुकीम है। वो कह रहा है,
घर में ईद का त्यौहार इससे कहीं अच्छा होता था, वहाँ हम बहुत मजा करते, जंग अच्छी नहीं होती। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, शायद हम जिस स्कूल में हैं वो इसको भी निशाना बना लें।
अबीर शुमाइल अपने बेटे की कब्र पर बैठी हैं, जो इसराइल गजा तनाजे की नजर हो गया। वो कह रही हैं,
मैं उस माँ की तकलीफ से गुजर रही हूँ जिसने अपना बेटा खोया है। जो ईद के दिन जब आँख खोलती है तो वो अपने बेटे को अपने पास नहीं पाती। उसे शहादत मुबारक हो, उसकी ये कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी।
गजा में हर जानब कुछ ऐसे ही मनाजिर हैं। चेहरों से खुशी गायब है, आंखें आंसुओं से भरी हैं और होंठों पर फरियाद है। ये कासिम अल अजला हैं जो अस्पताल में अपने जख्मी बेटे के बिस्तर से जुड़े बैठे हैं। वो कह रहे हैं,
ये ईद ईद नहीं, हम इसे ईद नहीं कह सकते। ये तो एक धचका है क्योंकि जो कुछ हमारे साथ किया गया कभी किसी इंसान ने नहीं किया।
वाज़ेह रहे कि अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में मुसलमानों के अहम त्यौहार ईद उल फितर पर और उसके बाद के दिनों में जंग बंदी के मुतालबे की मंजूरी दी गई थी। अक़वामे मुत्तहिदा के जारी करदा जंग बंदी बयान पर इसराइल और फलस्तीन दोनों जानब से तनकीद भी सामने आई। फलस्तीन नेशनल इनिशिएटिव के सरबरा मुस्तफ़ा बरगोती ने बीबीसी के नामा निगार से बात करते हुए कहा कि जरूरत इस बात की थी कि अक़वामे मुत्तहिदा की जानब से गजा पर इसराइली फौजी कार्रवाई करने पर उसके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई की जाती। उन्होंने अक़वामे मुत्तहिदा के बयान को इंतहाई कमजोर करार दिया। वो कह रहे हैं,
सलामती कौंसिल कोई करारदाद लाने से कासिर रहा है, जिससे जाहिर होता है कि अमरीका इसराइली रवैये का तहफ्फुज़ कर रहा है। ये सब जंगी जरायम और कत्लो गारतगरी है।
दूसरी जानिब इसराइल ने सलामती कौंसिल के बयान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इसमें इसराइली शहरियों के हुकूक का दिफा नहीं किया गया। इसराइल के फौजी तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल पीटर लर्नर का कहना है कि सलामती कौंसिल की जानिब से फौरी फायरबंदी के मुतालबे के बाद हमास के साथ लड़ाई में रात भर कदरे खामोशी रही। हमास की जानिब से फायर किए गए एक रॉकेट के जवाब में इसराइल ने भी सिर्फ एक ही रॉकेट फायर किया।
ये था गजा के सिलसिले में हमारे नामा निगारों के मुरासलों का खुलासा जो आपने मासूमा मलिक से सुना। हमारी वेबसाइट bbcurdu.com की ये इस वक्त सबसे बड़ी खबर है سیکیورٹی کونسل کا غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ. تفصیلاً اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اس کا احوال وہاں پر بھی موجود ہے. گوجرانوالا کا واقعہ جس کو ہم نے ابھی ریڈیو سربین میں جس سے ہم نے لیڈ کیا, اس وقت بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر دوسرے نمبر پر ہے. اور سیکیورٹی, یورپ میں پی آئی اے کے کارگو سروس پر پابندی, ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر تیسرے نمبر پر ہے. دیگر موضوعات آیا چاہتے ہیں. حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں.
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ, تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریچڈ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے, تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں پہ نظر سبا ناز کے ساتھ.
جنوبی افریقہ نے سری لنکا کے خلاف دو میچوں کی ٹیسٹ سیریز جیت لی ہے. سیریز کا پہلا میچ جنوبی افریقہ ہی نے جیتا تھا, جبکہ کولمبو میں آج ختم ہونے والا دوسرا ٹیسٹ میچ ڈرا ہو گیا ہے. اگرچہ دوسرے ٹیسٹ میں سری لنکا کی جانب سے بڑا ہدف دیا گیا تھا اور آج کھیل کے آخری دن جنوبی افریقہ کو 331 رنز بنانے تھے. 159 رنز پر ہی دن ختم ہو گیا اور اس کی دو وکٹیں محفوظ رہیں. جنوبی افریقہ کی جانب سے دوسری اننگز میں کوئنٹن ڈیکاک نے 37 جبکہ ہاشم عاملہ نے 25 رنز بنائے. سری لنکا کی جانب سے دوسری اننگز میں رنگانا ہیرات نے 5 اور پریرا نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. ادھر انگلینڈ نے بھارت کے خلاف تیسرے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن کے کھیل میں اپنی پوزیشن مستحکم رکھی ہوئی ہے. میزبان ٹیم کی پہلی اننگ جاری ہے اور اب سے کچھ دیر پہلے تک انگلینڈ نے 5 وکٹوں کے نقصان پر 441 رنز بنائے تھے. بھارت کے بھوشنر کمار نے 2 جبکہ روہت شرما اور رویندر جڈیجا نے 1-1 وکٹ حاصل کر لی ہے. اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسکو میں جاری 20th کامن ویلتھ گیمز میں آسٹریلیا 73 تمغوں کے ساتھ سر فہرست ہے. دوسرے نمبر پر انگلینڈ نے مجموعی طور پر 57 تمغے جیتے. تیسرے نمبر پر اسکاٹ لینڈ نے 30 اور کینیڈا 18 تمغوں کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہے. جنوبی ایشیا کے ممالک سے بھارت نے 22 تمغے جیتے, جبکہ پاکستان نے جوڈو میں چاندی کا 1 تمغہ جیتا. ادھر بنگلہ دیش بھی شوٹنگ میں چاندی کا 1 تمغہ جیتنے میں کامیاب رہا. کامن ویلتھ گیمز میں خواتین کے تیراکی کے 100 میٹر بریسٹ اسٹروک مقابلوں میں اسکاٹ لینڈ کی 13 سالہ ایراد ڈیوس نے کانسی کا تمغہ جیت لیا ہے. فارمولا 1 ہنگری کی کار ریس میں ریڈ بل ٹیم کے آسٹریلین ڈرائیور ڈینیل ریکارڈو ہنگرین گرانڈ پری اپنے نام کرنے میں کامیاب رہے, لیکن سیزن میں مجموعی طور پر ان کی تیسری پوزیشن برقرار ہے کیونکہ مرسیڈیز ٹیم نے اپنی لیڈ برقرار رکھی ہوئی ہے. سیزن کے سر فہرست کھلاڑی نیکو روزبرگ اگرچہ ہنگیرین گرانڈ پری میں چوتھے نمبر پر آئے, لیکن ان کی مجموعی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں پڑا.
کھیلوں کا احوال آپ نے سبا ناز سے سنا. پاکستان جنوبی پنجاب میں اپنا جوہری بجلی گھر بنانا چاہتا ہے. علاقے کے رہنے والے کہتے ہیں خبردار جو یہ یہاں پر بنایا تو ہوگا کیا. قضیہ اور اس کی تفصیل ذرا دیر بعد آنے کو ہے, لیکن اب آیا ہے سیربین کا مس اور اس مقام پر ہم خاص خاص خبروں کی سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں. خبروں کا میدان آج سنبھال رکھا ہے احمد رضا نے.
غزہ میں آج عید الفطر کے موقع پر دن بھر صورتحال نسبتاً پرامن رہنے کے بعد اسرائیلی فوج نے غزہ کے سب سے بڑے اسپتال پر بمباری کی ہے. پاکستانی پنجاب کے ضلع گوجرانوالا میں پولیس کے مطابق احمدی خاندانوں کے گھروں پر مشتعل ہجوم کے حملے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے, مگر کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے. پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق نے اسے بربریت اور وحشت کی مثال قرار دیا ہے اس واقعے کو، اور اس کی جامع تحقیقات کرانے، ملوث افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ نائجیریا کے شمالی شہر کانو میں ایک خاتون خودکش بمبار نے ایک پیٹرول پمپ پر خود کو دھماکے سے اڑایا، جس میں 3 افراد ہلاک ہوئے، اور فرانسیسی حکومت نے کہا ہے کہ وہ عراق میں جہادی گروپ کی دھمکیوں کا نشانہ بننے والے مسیحیوں کو پناہ دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں، اور اب وہ موضوع جس سے آج بی بی سی اردو ٹی وی نے بھی لیڈ کیا۔ پاکستان میں جنوبی پنجاب کے ضلع مظفر گڑھ میں جوہری بجلی گھر بنانے کے سرکاری منصوبے کو مزاحمت کا سامنا ہے۔ بجلی کے بحران سے نمٹنے کے لیے حکومت پاکستان نے مظفر گڑھ میں صحرائے تھل کے جس مقام کا انتخاب کیا، اس کی حدود میں برسوں سے آباد قصبوں کے رہائشی اپنے گھر بار اور زرعی زمینات حکومت کو بیچنے پہ تیار نہیں، تو ہوگا کیا؟ تفصیل کے ساتھ ظہیر الدین بابر۔
8 درخت لگا، 4 ٹولہے، 3 کھجیاں۔
ہزارہ خان 85 سال کے ہو چکے ہیں، اپنی وراثت 6 ایکڑ زرعی زمین کے کنارے بیٹھے ہیں اور اپنے اثاثے گن رہے ہیں۔
آباد گجاں گال کیتی ائی میں روح من جنگل ہا جویں ٹیبے پانی میں بڑے بڑے ٹیبے ہا۔
60 درخت ہیں، کھجور کے، شریں کے، ایک ٹیوب ویل ہے جو انہوں نے 1,00,000 روپے میں لگوایا تھا۔ سن 80 سے دن رات ٹریکٹر چلا چلا کر انہوں نے چپا چپا آباد کیا۔ گھر بار بنا، باپ دادا کا انتقال ہوا تو قریبی قبرستان میں دفن ہوئے، پھر ہزارہ خان کی اولاد ہوئی، اب ان کی اولادیں ہیں، سب کے سب 4 کمروں کے پختہ مکان میں رہتے ہیں۔ مظفر گڑھ کی تحصیل کوٹدو کے چک 609 میں اسی زرعی زمین کی آمدن سے ہزارہ خان کی 4th نسل پل رہی ہے، لیکن آج کل یہ زمین غیر آباد پڑی ہے کیونکہ مقامی حکومت نے کپاس کی فصل کاشت کرنے سے روک دیا تھا۔ تھل کا یہ نیم صحرائی علاقہ پاکستان کے جوہری عزائم کا حصہ بن چکا ہے، جہاں بجلی پیدا کرنے کے جوہری گھر لگائے جائیں گے۔ مظفر گڑھ کے ضلعی رابطہ افسر شوکت علی:
اس میں جو کرائٹیریا ہے سلیکشن آف لینڈ کا، اس کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے، اور جو نیشنل کاز ہے جس پرپز کے لیے زمین پرچیز کی جا رہی ہے، اس کو مد نظر رکھ کر یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔
علاقے میں 2,000 ایکڑ اراضی کے گرد حد بندی کی گئی ہے، ہر چند میٹر کے فاصلے پر مٹی کی ڈھیری بنائی گئی ہے جس پر سفیدی پھیر کر ایک چھڑی کھڑی کر دی گئی ہے سرکاری علامت کے طور پر۔ ہزارہ خان کے 6 ایکڑ سمیت 2 آباد دیہات سرکار کی اسی چھڑی کی حد میں آتے ہیں۔ بیشتر آباد کار چھوٹے چھوٹے کاشتکار ہیں جنہیں یقین ہے کہ سرکار سے اتنا معاوضہ نہیں ملے گا جو وراثتی گھر بار کے عوض نئی جگہ آباد کرنے کے لیے کافی ہو۔ جوہری امور کے ادارے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے مطابق ویژن 2050 کے پروگرام کے تحت ملک بھر میں 8 مقامات پر 32 جوہری بجلی گھر لگا کر آئندہ 36 سالوں میں پاکستان کو 40,000 میگا واٹ جوہری بجلی پیدا کرنے کے قابل بنایا جائے گا۔ اس قدر بڑے جوہری عزم کا پہلا سنگ بنیاد کراچی میں رکھا گیا ہے، جہاں پاکستان کا سب سے پرانا مگر چھوٹے پیمانے کا جوہری بجلی گھر بھی ہے۔ اس سمیت میاں والی میں چشمہ براج کے 2 بجلی گھروں سے اس وقت پاکستان لگ بھگ 750 میگا واٹ بجلی حاصل کر رہا ہے۔ ویژن 2050 جیسے بڑے منصوبے کے لیے ہزارہ خان ہی کا چھوٹا سا گاؤں کیوں چنا گیا؟
یہ ایریا پاکستان کے تقریباً سینٹر میں آتا ہے۔
انجینئر ممتاز احمد ملتان سے ہیں، پاکستان کے محکمہ پانی و بجلی میں کالا باغ ڈائریکٹریٹ چلاتے رہے، پن بجلی کی قومی منصوبہ بندی میں شریک رہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد مظفر گڑھ میں اپنی 250 ایکڑ موروثی زمین کی دیکھ بھال بھی کرتے ہیں، ان کے 9 ایکڑ بھی جوہری بجلی گھر کے مقام میں آتے ہیں، یعنی انجینئر ممتاز ہزارہ خان کے ہمسائے ہیں۔
تو یہاں سے پاور جنریشن ہوگی، اس کے پاور لاسز جو ہیں، ٹرانسمیشن لاسز جو ہوں گے وہ منیمم ہوں گے۔
پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ بجلی پانی کے ڈیموں سے حاصل کی جا رہی ہے، جو اس زرعی ملک میں پانی کی ضرورت کو پورا کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو پھر جوہری بجلی گھروں کی ضرورت کیوں؟
ہمارے جو ہائیڈل پاور پروجیکٹس ہیں، ڈیمز کا جو مسئلہ ہے، وہ اتنا پولیٹیسائز ہو گیا ہے، کہ اس کے لیے جب تک قومی اتفاق رائے نہ ہو، آپ ایک صوبے کو یا دو صوبوں کو یا تین صوبوں کو ناراض کر کے تو نہیں مرا سکتے نا, تو وہ تو چاہیے. دوسرا جو فیکٹر ہے جس کی وجہ سے حکومت نے نیوکلیئر اور کول کی طرف گئی ہے, وہ یہ بھی وجہ ہے کہ ہائیڈل پاور جو ہے وہ ایک لانگ ٹرم پروجیکٹس ہیں. یعنی اگر حکومت آج بھی کالا باغ ڈیم کی تعمیر شروع کر دے تو کم از کم 7 سال کا عرصہ چاہیے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے میں. لیکن کیا ہماری قوم, ہم لوگ مزید 7 سال اندھیروں میں بیٹھ سکتے ہیں؟
بجلی کا بحران پاکستان میں تیسرے دور حکومت کے لیے درد سر بنا ہوا ہے اور سرکار اسے دور کرنے کے لیے ہر قیمت چکانے کو تیار ہے. مظفر گڑھ کے ضلعی رابطہ افسر شوکت علی.
تحصیل کوٹ ادو کے 3 مواضع ہیں, جس میں 609-610 ٹی ڈی اے سلطان غربی. اس زمین کو 3 کیٹیگریز میں ہم نے تقسیم کیا ہے باقاعدہ سروے کر کے, تو فیئر کمپنسیشن دے کر کے لوگوں سے یہ زمین لی جائے.
لیکن مظفر گڑھ کے ہزارہ خان سمیت لگ بھگ 4000 باشندوں کو حکومت پر اعتماد نہیں, جن کی املاک سرکار کے بڑے جوہری عزم کا سنگ بنیاد بن چکی ہیں. علاقے میں خوف اور افواہیں عروج پر ہیں. ہزارہ خان کو بھی اپنے پوتے پوتیوں کی سلامتی کی فکر ہے.
ایسا کچھ نہیں جانتے, بس اٹام ہے کا اٹام ہے کہ بھئی بروز بلسن تین جا دوہاں نکل سی انڈیو آڈو آلے جانے جب کے اٹھے بھی سن آپ پہ.
لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں بارود بنے گا, جس کا دھواں نکلے گا تو آس پاس سب لوگ مارے جائیں گے. ہزارہ خان کا مطالبہ ہے کہ حکومت جوہری بجلی گھر کی بلا کو تھوڑا سا دور صحرا کے ٹیلوں میں منتقل کر دے.
پانچ مسیلا اگو دے کرو چاہیے.
ظہیر الدین بابر, بی بی سی, مظفر گڑھ.
بجلی کی پیداوار کے اس قدر وسیع منصوبے پر عمل درآمد کے لیے پاکستان کو ہر ایک پلانٹ پر 4.6 ارب ڈالر خرچ کرنے ہوں گے. کیا قومی خزانے میں اتنی گنجائش ہے کہ پاکستان اتنے مہنگے جوہری بجلی گھر بنائے؟ مظفر گڑھ کے ہزارہ خان کا گاؤں جوہری بجلی گھر کے لیے موضوع کیوں قرار پایا؟ یہ سوالات ظہیر الدین بابر نے ہی پاکستان کے جوہری سائنسداں ڈاکٹر سمر مبارک مند کے سامنے رکھے.
یہ مظفر گڑھ کا جو علاقہ ہے, آج سے کوئی 3 سال پہلے میں پلاننگ کمیشن میں تھا, تو اس وقت یہ ان کی پروجیکٹ آئی تھی کہ یہ ہم ایریا لے کر اس کو اکوائر کرنا چاہتے ہیں, اس کو تھوڑا سا پیرامیٹرز اس کے ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. سڑکیں وڑکیں کچھ بنانی ہیں ہم نے, تک باؤنڈری وال بنانی ہے اور ہم نے وہاں پہ نیوکلیئر پاور پلانٹ لگانی ہے. یہ اسپیسیفائڈ اس کا ایک موٹیو بتایا گیا تھا کہ کیوں علاقہ لے رہے ہیں. وہاں کوئی بم شم کی بات نہیں تھی, ریئیکٹر کے لیے لے رہے تھے نیوکلیئر پاور پلانٹس کے لیے. کرائیٹیرین یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ایسا جگہ پہ نیوکلیئر پاور پلانٹ کو لوکیٹ کرتے ہیں جہاں پہ نیشنل گریڈ اویلیبل ہو, جہاں سے بجلی ایویکویٹ کر سکیں جب بجلی بنے, تو ٹرانسمیشن لائنز لمبی لمبی نہ لگانی پڑے. تیسری بات یہ ہے کہ ارتھ کوئک زون نہ ہو, بالکل محفوظ علاقہ ہو جہاں پہ ارتھ کوئک کے کوئی فالٹس نہ ہوں. بڑی اس کی ایکسٹینسو سروے ہوتی ہے اور اس میں سروے میں انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کو بھی انوالو کیا جاتا ہے کہ وہ جب اس کی علاقے کو چنتے ہیں تو اس کی سیفٹی جو ہے وہ انشور کی جائے. پھر وہاں پہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کوئی سونامی نہ ہو, تو ظاہر ہے مظفر گڑھ تو وہ سینٹرل ایک جگہ ہے پاکستان میں, وہاں سمندر تو بہت دور ہے, وہ بھی چیز دیکھی جاتی ہے. پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ریور اویلیبل ہو تاکہ ریئیکٹرز کے لیے کولنگ واٹر چاہیے, تو ریور انڈس کے قریب ہے وہ.
موجودہ حکومت کا منصوبہ ہے کہ 2050 تک پاکستان 40,000 میگا واٹ بجلی جوہری ایندھن سے حاصل کرے گا اور گریجولی اس ٹارگیٹ کی طرف بڑھا جائے گا. 2020 ہے, 2025 ہے, ڈفرینٹ اسٹیجز رکھی گئی ہیں. کراچی میں کام شروع ہو گیا ہے, مظفر گڑھ کا ذکر ہوا. ابھی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو دیکھا جائے کسی ملک کے انرجی مکس کو, تو پاکستان نے جتنا پورشن جوہری بجلی کے لیے رکھا ہے کتنا حقیقت پسند آئیں گے؟
پلان بنانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, یہ تو دور اندیشی کی بات ہوتی ہے. پاکستان کی ایک خواہش ہوگی کہ ہم 40,000 میگا واٹ نیوکلیئر پاور بنا لیں, کیونکہ بجلی کی انتہائی یہاں پہ شارٹیج ہے پاکستان میں. ہماری انڈسٹری سفر کر رہی ہے, ہماری پبلک سفر کر رہی ہے شارٹ آف الیکٹریسٹی سے, بریک ڈاؤنس کی وجہ سے. ایگریکلچر میں بڑا مسئلہ ہے بجلی مہنگی کی وجہ سے, ساری جو ہماری گندم ہے, کاٹن ہے, ہر چیز مہنگی ہوتی ہے. انڈسٹریل پروڈکٹس اتنی مہنگی ہیں کہ وہ کمپیٹ نہیں کر سکتی ایکسپورٹس کے وقت, تو الیکٹریسٹی کی ضرورت تو بہت ہے, یہ تو اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور پاکستان چاہتا ہے کہ جس طرح سے بھی بجلی بن سکے, چاہے سولر پاور ہو, چاہے نیوکلیئر پاور ہو, چاہے ہائیڈل ہو, کوئلے سے بجلی بن جائے, گیس سے بن جائے, جیسے بھی بن جائے, اس کو بنایا جائے. اور اگر نیوکلیئر پاور کو ہم دیکھیں تو اس میں بہت میرٹس بھی ہیں. گو کہ اس کی کیپٹل ایکسپینڈیچر کافی زیادہ ہے, کیپیکس اس کا زیادہ ہے باقی الیکٹریسٹی پروڈیوسنگ جو میتھڈز ہیں ان سب سے, لیکن اس کی جو رننگ کاسٹ ہے بجلی بنانے کی پر یونٹ کاسٹ جو ہے اور پروڈکشن کی وہ کافی لو ہے, اور ہائیڈل سے بھی تقریباً تھوڑی سی کم ہے, بہت اچھی کاسٹ ہے اس کی لو ہے. تو اگر پاکستان پلانٹس اتنے بنانے کا سوچ رہا ہے تو ٹھیک سوچ رہا ہے اور جسٹیفائڈ ہے, لیکن اس کے لیے کیپٹل ایکسپینڈیچر بہت زیادہ پاکستان کو کرنا پڑے گا. یا تو میرا خیال ہے بلڈ آپریٹ اینڈ ٹرانسفر بیسس پہ یہ پلانٹس لگائیں کہ سرمایہ باہر سے آئے وہ پلانٹس بلڈ کریں, بجلی بیچیں اور اپنا 10-20-25 سال میں اس کے پیسے ریکور کر لیں, کیونکہ بجلی تو بک جائے گی, وہ تو کوئی ڈاؤٹ کوئی نہیں ہے.
تکنیکی صلاحیت ہے,
ٹیکنیکل صلاحیت تو ہے. پاکستان تو آپ کو پتا ہے کہ 1969 سے نیوکلیئر پاور پلانٹ آپریٹ کر رہا ہے, اور اس کے بعد ایک بنا پھر دوسرا بنا پھر تیسرا بنا, اب دو اور بن رہے ہیں, تو 5-6 پلانٹس تو ابھی اگلے سال آپریٹ ہو رہے ہوں گے پاکستان کے نیوکلیئر پاور پلانٹس. تو اس میں اور بھی اگر شمار ہوتے جائیں تو اچھی بات ہے. ہمارے پاس نیوکلیئر پاور پلانٹ آپریٹرس کے ٹریننگ اسکولس ہیں جہاں سے انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ لائسنسڈ ریئیکٹر آپریٹرس پروڈیوس ہو رہے ہیں, جو کہ آئی آئی ای نے ریکگنائز کیے ہمیں, ان کے سیفٹی اسٹینڈرڈس بھی, ان کے ٹریننگ اسٹینڈرڈس بھی, آپریٹنگ اسٹینڈرڈس بھی. تو وہ ٹریڈیشن تو یہاں پہ پچھلے 40 سال سے پرانی ٹریڈیشن ہے.
کہہ لیجئے کہ یہ جوہری بجلی گھر بنانے کا اونٹ پہاڑ چڑھ بھی جاتا ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہضم ہوگا؟
دیکھیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو کوئی اعتراض ہونا نہیں چاہیے, کیونکہ ہمارا ٹریک ریکارڈ بہت اچھا ہے نیوکلیئر پاور ریئیکٹرس کا, سیفٹی کا ریکارڈ بہت اچھا ہے, آپریشن کا ریکارڈ بہت اچھا ہے. ہم نے جتنے ریئیکٹرز بنائے ہیں پاور ریئیکٹرز, گو کہ ہم این پی ٹی ہم نے سائن نہیں کی ہوئی, لیکن پاکستان نے والنٹیرلی اپنے نیوکلیئر پاور پلانٹس انٹرنیشنل سیف گارڈز کو آفر کیے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ ریگولرلی آئی آئی کے انسپیکٹرز بھی آ کے ان کو دیکھتے ہیں, وہاں پہ کیمراز بھی ان کے لگے ہوتے ہیں, تو وہ ان کی فیول اسٹوریج بھی بڑی ایڈیکویٹ ہے, بڑی اچھی ہے, سب ہر لحاظ سے مطمئن ہے انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی ہماری ریئیکٹر سے. تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو کوئی پرابلم تو ہونا نہیں چاہیے, اور پاکستان کے میرا خیال ہے جو جوہری پروگرام ہے, نیوکلیئر پاور ویپنز پروگرام ہے, اس پہ بھی بہت ہماری سیفٹی اسٹینڈرڈز بہت ہائی ہیں, اور ہمارا ٹریک ریکارڈ بالکل انبلیمشڈ ہے. تو ایک ذمہ دار ملک ہیں ہم, اور اس لحاظ سے کسی کو تشویش نہیں ہونی چاہیے.
3-4 خفیہ مقامات پر اٹامک پروگرام چلانا جو کہ ملٹری پروگرام ہو, اور 8 لوکیشن پہ پھیل جانا پورے ملک میں جو کہ سول نیوکلیئر پروگرام ہو, تو پھر سیفٹی اسٹینڈرڈس پورا کر پائے گا پاکستان؟
دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ پاکستان کو کوئی تھرڈ ورلڈ کنٹری میرے خیال آپ سمجھیں گے تو پھر مشکل لگے گا آپ کو. یہ پاکستان ایک بہت ہی تعلیم یافتہ لوگوں کا ملک ہے, جو ہماری پڑھی لکھی الیٹ ہے وہ پوری دنیا میں اس وقت اپنا نام پیدا کر رہی ہیں. وہ آپ دیکھ لیں, سائنٹسٹ دیکھ لیں, ڈاکٹرز دیکھ لیں, کمپیوٹر انجینئرز دیکھ لیں, پاکستان کے یہی لوگ ہیں جو ہمارے نیوکلیئر پروگرام کو مین کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے اسی ذمہ داری سے مین کر رہے ہیں, اسی نالج کے ساتھ مین کر رہے ہیں جو نالج انہوں نے اکوائر کیا ہے دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں.
یہ تھے نیوکلیئر سائنٹسٹ ڈاکٹر سمر مبارک منت, جو ہمارے ساتھی ظہیر الدین بابر کے سوالات کے جوابات دے رہے تھے. یورپی ممالک میں پاکستان کی قومی ایئر لائنز پی آئی اے کی کارگو سروس پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. پی آئی اے کے حکام کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کی وجوہات کے باعث ادارے کو اس پابندی کا سامنا ہے, لیکن کیا یہ پابندی صرف پی آئی اے پر ہے یا ان پر بھی جو پی آئی اے کا کارگو لے کر جا سکتی ہیں؟ ماجرے کے ساتھ کراچی سے ریاض سہیل.
پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے ترجمان مشہور تاجور نے بی بی سی کو بتایا کہ برطانیہ کی ایک ایجنسی جو یورپی یونین کے لیے کارگو لائسنس کی توثیق کرتی ہے نے پاکستان میں سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ تحفظات کا اظہار کیا تھا, جس کی بنیاد پر سروس معطل کر دی گئی ہے. پی آئی اے حکام کا کہنا ہے کہ وہ برطانوی ایجنسی سے رابطے میں ہیں اور انہیں امید ہے کہ اس معاملے کو جلد حل کر لیا جائے گا. حکام کا کہنا ہے کہ ان کی اطلاعات کے مطابق پاکستان میں صرف پی آئی اے اس پابندی کا سامنا کر رہی ہے, جبکہ نجی کارگو کمپنیاں معمول کے مطابق کام کر رہی ہیں. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی کارگو سروس سالانہ 1.5 سے 2 بلین روپیوں کا بزنس کرتی ہے. پی آئی اے کے ترجمان مشہور تاجور کا کہنا ہے کہ سیزن کے حساب سے اس میں کمی اور اضافہ ہوتا ہے, جس طرح ان دنوں آم کے سیزن کی وجہ سے کارگو زیادہ ہوتا ہے. یاد رہے کہ 2 ماہ پہلے کراچی ایئرپورٹ پر دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا, جس میں کارگو ٹرمینل کو نقصان پہنچا اور 8 سے زائد ملازم جھلس کر ہلاک ہو گئے تھے. پی آئی اے حکام کا کہنا ہے کہ حالیہ پابندی کا فیصلہ اس واقعے کا نتیجہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جب بھی ایسا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو سیکیورٹی کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی چند سال قبل طیاروں کی سیفٹی سیکیورٹی کو بنیاد بنا کر یورپی ایویشن سیفٹی ایجنسی نے پی آئی اے پر پابندی عائد کر دی تھی، جس کے بعد پی آئی اے کے طیاروں کی حالت میں بہتری لائی گئی۔ ریاض سہیل، بی بی سی کراچی۔
ضرب عزب کے متاثرین کا کیا حال ہے؟ وہ کن حالات میں عید منا رہے ہیں؟ عمران خان نے عید کہاں منائی؟ بقیہ خیبر پختونخوا میں عید کا ماحول کس قسم کا ہے؟ اس سلسلے میں ایک رپورٹ آنے والی ہے۔ اور آج عالمی ادارہ صحت یوم ہیپاٹائٹس منا رہا ہے۔ پاکستان میں ہیپاٹائٹس کی وبا کا کیا حال ہے؟ پاکستان کس طرح سے متاثر ہے؟ یہ دونوں موضوعات اپنی تفصیل کے ساتھ آیا چاہتے ہیں۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سہربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں۔
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ، تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو ٹیسٹ ہی رکھنا ہے۔
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے۔
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون۔
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی۔
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ۔
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات۔
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے۔
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں۔
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سہربین اور جہاں نما سنا کیجیے۔
اور اب پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں بنو کے مقام پر پہنچے ضرب عزب کے متاثرین۔ اور ہاں، عید کا آج پہلا دن ہے وہاں پر۔ حکومت کی طرف سے عید کے بارے میں کیا اعلان ہوا؟ لوگ عید کس طرح سے منا رہے ہیں؟ اور خود عمران خان کی عید کا احوال کیا ہے؟ پورے ماجرے کے ساتھ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
پشاور میں غیر سرکاری رؤیت ہلال کمیٹی کے سربراہ مفتی شہاب الدین پوپلزئی نے رات دیر سے شوال کا چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہونے کے بعد عید کا اعلان کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بنو کرک، باجوڑ ایجنسی اور دیگر علاقوں سے چاند نظر آنے کی 48 شہادتیں موصول ہوئیں، جس کے بعد انہوں نے عید کا اعلان کیا۔ پشاور کی مسجد قاسم علی خان میں غیر سرکاری رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس رات دیر تک جاری رہا۔ تحریک انصاف کی حکومت نے صوبے میں عید نہ منانے کا اعلان کیا۔ ان دونوں فیصلوں کے بعد پشاور میں لوگ بھی تقسیم نظر آئے۔ پشاور سمیت مختلف اضلاع میں کہیں عید تو کہیں روزہ تھا۔ خیبر پختونخوا میں بیشتر اضلاع میں آج عید ہے، لیکن ڈیرہ اسماعیل خان میں روزہ تھا۔ اسی طرح ہزارہ ڈویژن میں آج روزہ تھا، جبکہ بنو، چارسدہ، مردان، لکی مروت سمیت بیشتر اضلاع میں عید ہے۔ یہ تقسیم صرف شہروں کی حد تک نہیں ہے، بلکہ ہر شہر اور ہر گلی کوچے کی سطح پر لوگ تقسیم ہیں۔ پشاور میں ایک ہی گلی میں رہنے والے لوگوں میں کسی کا روزہ تھا تو کوئی عید کی خوشیاں منا رہا ہے۔ صوبائی حکومت نے تو عید نہ منانے کا اعلان کیا، لیکن حکمران جماعت تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے آج عید بنو میں متاثرین کے ساتھ منائی۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے وہ بنو تاخیر سے پہنچے، اس لیے وہ عید نماز بنو میں نہیں پڑھ سکے۔ وزیر اعلی خیبر پختونخوا پرویز خٹک بھی ان کے ہمراہ تھے۔ عمران خان نے متاثرین سے خطاب میں کہا کہ ان کی جماعت اور ان کی حکومت وزیرستان کے متاثرہ افراد کی ہر جگہ، ہر سطح پر مدد کریں گے۔
کہ سارا پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ جو بھی پنجاب میں اور سندھ میں آپ کو روک رہے ہیں متاثرین کو جانے سے، میں اس کی سخت مذمت کرتا ہوں۔ یہ ہمارے آئین کے خلاف ہے۔ آپ پاکستانی ہیں، آپ کا حق ہے کہ آپ پاکستان کے کسی حصے میں بھی جا سکیں، لیکن پختونخوا میں جدھر ہماری حکومت ہے، انشاءاللہ آپ کے لیے پورا ہم کوشش کریں گے۔ ہمارے وزیر بھی یہاں ہیں، ہم پورا کوشش کریں گے۔ ہسپتالوں کے اندر پورا زور لگا رہے ہیں، پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں آپ کے لیے۔ اور یہ پہلی دفعہ چھونی کے باہر کوئی بھی ہمارے وزیر آ کے آپ سب سے مل رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ آگے میں پھر سے وعدہ کرتا ہوں کہ پوری طرح آپ کی مدد کریں گے.
حکومت کے اعلان کے باوجود پشاور اور دیگر اضلاع میں بیشتر صوبائی وزراء اور اراکین اسمبلی نے بھی آج عید منائی. بنو میں جماعت اسلامی کے صوبائی سربراہ پروفیسر ابراہیم نے بھی آئی ڈی پیز کے ساتھ عید منائی. ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ خیبر پختونخوا اور پاکستان کے قبائلی علاقوں کے وہ لوگ جو ملک کے دیگر علاقوں میں مقیم ہیں انہوں نے بھی آج بعض مقامات پر عید منائی. میاں والی کے افغان کیمپ میں بھی آج عید ہے. عام تاثر یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں یہ اختلاف صرف ماہ رمضان، شوال اور ذی الحج کے مہینے کے لیے ہی ہوتا ہے، باقی نو ماہ میں یہ اختلاف کہیں نظر نہیں آتا. دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں سے شرعی حوالے سے جائز شہادتیں موصول ہوتی ہیں تو مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی ان شہادتوں کو تسلیم کیوں نہیں کرتی. عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور.
بھارتی وزیر داخلہ نے ان خبروں کی تردید کی ہے کہ وفاقی وزیر اور بی جے پی کے سابق صدر نتن گڈکری کے گھر سے ایسے آلات ملے جن سے ان کی بات چیت خفیہ طور پر سنی جا سکتی تھی. حزب اختلاف کی کانگریس نے مطالبہ کیا کہ پارلیمان میں بحث ہو، جبکہ حکومت نے ان الزامات کی تفتیش کرانے سے انکار کیا. دہلی سے سہیل حلیم.
یہ تنازع انگریزی کے ایک اخبار کی اس خبر سے شروع ہوا تھا کہ وزیر ٹرانسپورٹ نتن گڈکری کے گھر سے ایسے آلات ملے ہیں جن سے خفیہ طور پر ان کی بات چیت سنی جا سکتی تھی، لیکن پہلے خود مسٹر گڈکری نے ٹویٹر پر کہا کہ یہ محض قیاس آرائی ہے، اور پھر وزیر داخلہ نے ان خبروں کی تردید کی. مسٹر گڈکری ہندو نظریاتی تنظیم آر ایس ایس کے بہت قریب ہیں. جاسوسی کے لیے ٹیپنگ یا بگنگ کے الزامات بھارت میں نئے نہیں ہیں. بی جے پی کے سینئر لیڈر سبرامنیم سوامی نے کہا،
اس سے منموہن سنگھ ہی پھنسیں گے اور یو پی اے پھنسے گی، کیونکہ انہی کے کال میں امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایکٹ، نیشنل سیکیورٹی ایجنسی نے وہاں کی کورٹ سے پرمیشن لیا کہ ہم بی جے پی کا بگنگ کر سکتے ہیں.
مسٹر سوامی کا اشارہ ان الزامات کی طرف ہے کہ امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی یا این ایس اے بھی بھارتیہ جنتا پارٹی کی جاسوسی کر رہی تھی، اور اس میں کانگریس کی حکومت کی رضامندی شامل تھی. کانگریس نے اس الزام سے انکار کیا ہے. خود کانگریس کا کہنا ہے کہ اس پورے معاملے کی تفتیش کرائی جانی چاہیے، اور غیر معمولی طور پر سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ نے بھی حکومت سے وضاحت طلب کی ہے. کانگریس کے لیڈر دگ وجے سنگھ،
اب جب خود نتن گڈکری جی اس میں کچھ نہیں کہنا چاہتے ہیں تو اس میں ہم لوگ کیا کہیں گے؟ اتنا ضرور ہے کہ اگر یہ پریس رپورٹ آئی ہے تو کیندر سرکار کو اس کے بارے میں سپشٹیکرن دینا چاہیے کہ یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے.
مارکسوادی پارٹی کے لیڈر سیتارام یچوری کا بھی کہنا ہے کہ ماضی میں بھی اس طرح کے الزامات سامنے آئے ہیں، حکومت کے اندر بھی، اور حال ہی میں ایک بیرونی طاقت کا نام بھی لیا گیا ہے. ان الزامات کی سنجیدگی سے جانچ ہونی چاہیے.
We have heard about bugging allegations both domestically over the last 3-4 years.
لیکن رام بہادر رائے کہتے ہیں کہ جب تک خفیہ ادارے وزیراعظم کے دفتر کے ساتھ ساتھ پارلیمان کو بھی جواب دہ نہیں ہوں گے، جاسوسی کا مسئلہ حل نہیں کیا جا سکتا.
کیول جانچ پریاپت نہیں ہے، جانچ تو ہونی ہی چاہیے. اس بات کا بھی وچار ہونا چاہیے کہ کیا آئی بی اور را اور این ایس اے کو پارلیمنٹ کے پرتی جواب دہ بنایا جائے یا نہیں بنایا جائے. اب تک یہ جانچ ایجنسیاں پارلیمنٹ کے پرتی جواب دہ نہیں ہے، وہ صرف پرائم منسٹر کے پرتی جواب دہ ہیں.
پارلیمان کا اجلاس عید کے بعد دوبارہ شروع ہوگا. سہیل حلیم، بی بی سی، دلی.
عالمی ادارہ صحت ہو آج عالمی یوم ہیپیٹائٹس منا رہا ہے. جگر کی بیماری ہے یہ، اور پاکستان بھی اس کی زد میں ہے. بیماری کے علامات، اس کی روک تھام اور پاکستان میں اس کے اثرات کے بارے میں میں نے آغا خان یونیورسٹی میں میڈیسن ڈپارٹمنٹ کے شعبہ امراض جگر، معدہ و آنت کے پروفیسر ڈاکٹر شہاب عابد سے بات کی.
اچھا، ہیپیٹائٹس جو ہے یہ بنیادی طور پہ، اس کو اگر ہم اس کی تعریف کریں تو اس کا مطلب ہے جگر کی سوزش.
اچھا.
اب یہ سوزش جو ہے یہ وقتی بھی ہو سکتی ہے اور دائمی بھی ہو سکتی ہے. وقتی سوزش کو اگر میں انگریزی میں کہوں کہ اکیوٹ ہیپیٹائٹس، تو عام طور پہ اس کا دورانیہ ہم 6 ماہ سے کم ہوتا ہے.
اچھا.
زیادہ سے زیادہ 6 ماہ تک کھینچ سکتا ہے. اور اگر یہ 6 ماہ سے آگے چلا جائے تو یہ سوزش پھر دائمی سوزش کے زمرے میں آتی ہے، جس کو کرونک ہیپیٹائٹس کہتے ہیں.
اچھا، تو خود اس ہیپیٹائٹس کی کتنی درجہ بندی ہیں؟ اے بی سی ڈی وغیرہ بھی تو ہوگا نا اس کا؟
اس میں اے بی سی ٹی اور ای، یہ 5 نمایاں قسمیں جو کہ مخصوص وائرسز ہیں جو کہ بنیادی طور کے اوپر جگر کو متاثر کرتے ہیں.
تو ڈاکٹر شہاب عابد صاحب، یہ جو ہیپیٹائٹس ہے یہ ہوتا کس وجہ سے ہے؟ گلاب جامن زیادہ کھانے سے، شیر قورمہ کھانے سے، مرچ مسالہ کھانے سے، کیا کیا مطلب بنیادی وجہ کیا؟
تو یقینی طور کے اوپر کچھ قسم کے ہیپیٹائٹس جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ کھانے سے ضرور ہوتے ہیں، جو کہ ہیپیٹائٹس اے اور ہیپیٹائٹس ای ہیں. یہ دونوں اگر کوئی بھی غذا آپ کھا رہے ہیں جو کہ آلودہ ہے اس وائرس سے تو یہ ہو جائے گا.
تو باقی
وہ آلودہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ آلودہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ یا تو کسی غلط جگہ سے لیا گیا ہو، گندی ہے، صاف ستھری ذرا سے اس کو بنایا نہیں گیا، یا کسی ایسے مریض نے بنایا ہے جو کہ خود اس سے متاثر ہے تو وہ اس کو ان غذا کو جو ہے وہ آلودہ کرنے میں آلودہ کر سکتا ہے اور اس کے کھانے سے پھر یہ ہو سکتا ہے. تو ہیپیٹائٹس اے اور اس طرح سے ہوتا ہے.
تو ڈاکٹر شاہ بابی صاحب، پاکستان میں اس ہیپیٹائٹس کے کتنے مریض ہیں اندازن؟
اندازہ آپ اس کا اس طرح سے لگا سکتے ہیں کہ کم از کم 5-8% افراد جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے ہیپیٹائٹس سے متاثر ہیں. اب وہ کتنے ان میں جو ہیں وہ سامنے نظر آ رہے ہیں، یعنی جن کے اندر ظاہری طور پہ اس کی علامتیں موجود ہیں، یا کتنے ایسے جو کہ صرف متاثر ہیں اور ان میں علامتیں نہیں ہیں، تو تقریباً 5-7% افراد جو ہیں پوری آبادی کے وہ اس سے متاثر ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لگ بھگ 12-15 million تو ہو گئے، یعنی کہ 1.5 کروڑ کے قریب افراد جو ہیں وہ کم از کم اس سے متاثر ضرور.
کس عمر میں ہوتا ہے اس بیماری کا حملہ؟ بچپن میں، لڑکپن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں؟
یہ کسی بھی کوئی بھی ایج اس سے مبرہ نہیں ہے، کسی بھی ایج کے اندر ہو سکتا ہے، لیکن وہ آپ کے عادات کے اوپر منحصر ہے کہ اگر کھانے پینے کی عادات خراب قسم کی ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر ارلی ایج کے اندر ہو جائے گا، نہیں تو اتفاقی طور کے اوپر آپ نے کسی بھی ایج میں کوئی بھی خراب چیز کھا لی اور پہلے سے آپ کا اس سے مدافعت موجود نہیں ہے تو وہ اس ایج میں ہو جائے گا. تو کوئی ایج بھی جو ہے اس سے مبرہ نہیں ہے، کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے.
تو یہ غریبوں کی بیماری ہے، متوسط طبقے کی بیماری ہے یا عمرا کی بیماری ہے؟
یہ غریب اور امیر دونوں ہی متاثر ہو سکتے ہیں، لیکن جو کھانے سے لگنے والی ہیں اس میں جو کہ ہیپیٹائٹس اے اور ای ہیں، تو یقینی طور کے اوپر وہ آلودہ اشیاء کھانے کے زیادہ امکانات غربا میں زیادہ ہوں گے بنسبت عمرہ کے، لیکن وہ آپ کی عادات کے اوپر منحصر ہیں. 240 million پیپل جو ہیں دنیا بھر میں وہ ہیپیٹائٹس بی سے متاثر ہیں.
اچھا، اس کی علامات کیا ہیں؟ آنکھیں دکھنے لگتی ہیں، سر میں درد، بخار، کھانا ہضم نہیں ہوتا، یا آدمی پیدل چلنا بند کر دیتا ہے؟ کیا علامات کیا ہیں؟
یہ والی علامتیں بالکل ممکن ہوتی ہیں، لیکن یہ اکیوٹ ہیپیٹائٹس میں کامن ہے جو کہ ہیپیٹائٹس اے اور ای ہے، جس کے اندر بخار کا ہونا، جسم کا دکھنا اور کمزوری کا محسوس ہونا، پھر اس کے بعد میں پیلا پن کا ظاہر ہو جانا، آنکھیں پیلی ہو جائیں، یورین کا کلر جو ہے پیشاب کا وہ بہت زیادہ پیلا ہو جائے، اسکن جو ہے وہ پیلی ہو جائے، اور پھر اس کے ساتھ بھوک میں کمی اور الٹیوں کا آ جانا، تو یہ ساری چیزیں اکیوٹ ہیپیٹائٹس میں.
اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اس کا تیر بہادر علاج کیا ہے تو علاج کے سلسلے میں کیا کہیے گا؟
دیکھیے، اس کے اندر جو بنیادی علاج ہے وہ بیماری سے پہلے ہے، یعنی کہ آپ اس سے بچاؤ کی تدابیر، اگر رسک فیکٹرز کا پتہ ہو تو ان سے بچنا جو ہے وہ لازمی امر ہے، تبھی آپ بیماری سے بچ سکتے ہیں. کیور نہیں ہوگا اس میں، علاج سے مکمل خاتمہ ممکن نہیں ہے ہیپیٹائٹس بی کا، لیکن اب دوائیں ایسی موجود ہیں حالیہ تحقیق کے مطابق جو کہ ٹیبلٹ کی فارم میں دی جائیں گی اور اس سے ایک بہت افیکٹو میجورٹی میں کنٹرول مل سکتا ہے. اس کے مقابلے میں ہیپیٹائٹس سی کے اندر 2011 کے بعد سے اب جو نئی دوائیں آئی ہیں تو اب یہ ممکن ہوا ہے کہ یہ تقریباً جو ہے اس کا کیور آلموسٹ سارے لوگوں میں ممکن ہو سکے گا.
عالمی ادارہ صحت WHO آج عالمی یوم ہیپیٹائٹس بنا رہا ہے. اس کی علامات، اثرات و نتائج اور خاص طور پر پاکستان کے بارے میں بات کر رہے تھے آغا خان یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر شہاب عابد. ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر لیڈ ہے سیکیورٹی کونسل کا غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ، گوجراوالا کا واقعہ، دہشت گردی اور قتل کا مقدمہ درج دوسرے نمبر پر ہے، اور سیکیورٹی، یورپ میں پی آئی اے کی کارگو سروس پر پابندی تیسرے نمبر پر، اور سرکاری نہیں لیکن عمران خان کی بنو معید چوتھی خبر تھی. سربین اپنے اختتام کو پہنچا. اس کے ایڈیٹر تھے عامر احمد خان، پروڈیوسر مہپارا صفدر، اسلام آباد سے اسٹوڈیو مینیجر تھے ذیشان حیدر، لندن سے اسٹوڈیو مینیجر رابن وارن. تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا. آخر میں خاص خبروں کی باری ہے اور یہ ذمہ داری ہے احمد رضا کی.
فلسطینی ذرائع کہتے ہیں کہ اسرائیلی فوج نے غزہ میں کھیل کے ایک میدان اور علاقے کے سب سے بڑے اسپتال پر میزائلوں سے حملے کیے ہیں جن میں کئی بچے ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے دونوں واقعات کا الزام فلسطینیوں پر ہی لگایا ہے۔ پاکستانی پنجاب کے ضلع گجرانوالہ میں پولیس کے مطابق احمدی خاندانوں کے گھروں پر مشتعل ہجوم کے حملے کا مقدمہ درج ہو گیا ہے، کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے۔ پاکستانی کمیشن برائے انسانی حقوق نے اس واقعے کو بربریت اور وحشت کی مثال قرار دیا ہے۔ واقعے کی جامع تحقیقات کرانے، ملوث افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ بلوچستان کے ضلع خضدار میں پولیس کے مطابق ذکری فرقے سے تعلق رکھنے والے زائرین کی بس پر بم حملے میں 7 افراد زخمی ہوئے، اور جنوبی فلپائنز میں گاڑیوں کے قافلے پر ایک حملے میں کم سے کم 18 افراد مارے گئے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔